الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورۃ الشورى کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کے پہلے رکوع کا مطالعہ مکمل ہوا تھا پچھلی نشست میں. آج اس کی چند مزید آیات کا مطالعہ کریں گے. ان آیات میں اس بات کا ذکر بھی ہے کہ اصلاً تو فیصلے کا اختیار وہ اللہ کا ہے اور تمہارے معاملات میں جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں اس کا حکم بھی اصل وہ ہے, فیصلہ وہ ہے جو اللہ نے عطا فرمایا, تو اسی کی طرف رجوع کیا جائے, اسی کے فیصلوں پر عمل کیا جائے, اسی کے احکامات کو مان کر ان کے نفاذ کی کوشش کی جائے. یہ ذکر بھی آیا کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اس نے جا بجا اپنی قدرتیں تمہارے سامنے رکھی ہیں, تمہیں جوڑے جوڑے کی صورت میں بنایا, ہر شے کو جوڑے کی صورت میں بنایا, اور وہ اللہ ایسا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں اور اس کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے. اس کی ذات کا سمجھ میں آنا تو بڑی بات ہے, اس کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے. پھر اللہ نے پھر اپنی عظمتوں کا ذکر فرمایا کہ زمین و آسمان کی جو کنجیاں ہیں یعنی اس کے جو خزانے ہیں ان کا مالک بھی اللہ ہے, اور کل رزق کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے, جس کے لیے چاہے کشادہ فرما دے, جس کو چاہے نپا تلا دے, کم دے, یہ اس کی حکمتیں ہیں, یہ اسی کے فیصلے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے پانچ جلیل القدر رسولوں کا ذکر فرمایا, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان پانچ جلیل القدر رسولوں کا ذکر فرما کر یہ بتایا گیا ہے کہ جو حکم اللہ نے ان کو دیا تھا وہی تمہیں دیا ہے مسلمانوں, اور وہ یہ کہ جو دین اللہ نے عطا فرمایا, تمام پیغمبروں کی مشترکہ تعلیم و دعوت ایک ہی رہی, جو دین اللہ نے عطا فرمایا اس کو قائم رکھو اور قائم کرنے کی جد و جہد کرو اور اس کے بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یہ ہے وہ اقامت دین والی بات یا اس کا موضوع جو اس سورت کا اہم ترین موضوع ہے. اور جیسے کہ پچھلی نشستوں میں ذکر ہوا کہ جو پچھلی صورتیں پڑھتے آئے ہیں مکی صورتیں, سورہ زمر ہے, سورہ مؤمن ہے, سورہ حامیم سجدہ ہے, ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے عملی تقاضے ہمارے سامنے رکھے, اور انہی عملی تقاضوں میں جو انتہائی تقاضا ہے وہ یہ کہ اللہ کو اکیلے اکیلے تم مان کر مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ یہ کافی نہیں, بلکہ اللہ کی بات کو اجتماعی طور پر بھی مانا جائے. جیسے ایک ایک فرد اپنی ذاتی زندگی میں اور ذاتی معاملات میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا پابند ہے, اسی طرح معاشرے میں اور اجتماعی سطح پر بھی اللہ کے دین کو قبول کیا جائے, اللہ کے دین کو مانا جائے اور اس کے احکامات کا نفاذ کیا جائے. یہ ہے اقامت دین کا تصور, اللہ کے دین کو قائم کرنا, اس کی جد و جہد, اس کے فرض کا بیان جو اس مقام پر ہمارے سامنے آئے گا. تو یہ موضوع بھی انشاءاللہ آج ہماری گفتگو میں رہے گا. مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ شورا کی آیت نمبر 10 سے. ارشاد ہوا وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ, اور جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے. انسانوں میں اختلاف پیدا ہونا فطری بات ہے, مزاجوں کی بھی تبدیلی ہے, عقل کسی کی کم کسی کی زیادہ ہے, اور پھر کچھ تعصبات بھی آ جاتے ہیں, ایک انا اور میں کی روش بھی انسان اس پر اڑ جاتا ہے. ایسے میں وہ ذات کے جس سے سارے انسانوں کو پیدا کیا, چاہے مرد ہو یا عورت, دونوں کا پیدا کرنے والا اللہ, امیر ہو یا غریب, دونوں کا پیدا کرنے والا اللہ, آجر ہو یا اجیر, امپلائر ہو یا امپلائی, دونوں کا پیدا کرنے والا اللہ، مشرق میں رہنے والا ہو یا مغرب میں رہنے والا، ان دونوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. اس اللہ کی مان لی جائے تو عدل میں اثر آ سکتا ہے، انصاف میں اثر آ سکتا ہے، اور معاملات کو سلجھایا جا سکتا ہے. تو جو بھی تم میں اختلافات پیدا ہوں، فرمایا کہ فحکمہ الی اللہ، تو اس کا فیصلہ تو اللہ کے پاس ہے. یعنی اصولی بات کیا ہے، تم بندے ہو، اللہ تمہارا مالک ہے، اور تمہارا کام یہ نہیں کہ اپنی مرضی چلاؤ، بلکہ اپنے معاملات میں اللہ کو بڑا مان کر اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو. جیسے گھروں کی مثال لیجئے، چار پانچ بچے ہوں گھر میں، یا تین بچے بھی ہوں، کبھی بحث، نزاع، جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی باپ گھر میں آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، بھائی باپ کی بات مان لیتے، مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ باپ بڑا ہے، ختم ہوگی بات. اگر تو یہ رجحان ہو گھروں میں، تو اگر والد کو بڑا مان لیا گیا تو وہ جو جھگڑا دو تین بہن بھائیوں میں پیدا ہوا تو وہ جھگڑا ختم ہو گیا. اسی کو ذرا اجتماعی تب سطح پر لے آئیے، ہزاروں افراد، لاکھوں افراد، کروڑوں افراد جی رہے، ان سب میں مشترک بات یہ کہ سب کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے. اس کو بڑا مان لے تو یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں. یہی دعوت ہر پیغمبر نے دی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی عبادت کرو. بہرحال تو جو تم میں اختلافات پیدا ہوں، فحکمہ الی اللہ، تو اس کا حکم تو اللہ کے پاس. اشارہ کیا جا رہا ہے، وہی اللہ کی حاکمیت کی طرف. اللہ خالق بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے، اللہ حاکم بھی ہے. تین مرتبہ کم از کم قرآن نے اس انداز سے بات کہی، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں بھی، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. جب خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، مالک وہ ہے، معبود وہ ہے، تو حکم کا اختیار بھی اسی کا، بڑائی اس کی چلے گی، حکم اس کا چلے گا، اسی کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. تو جو تم میں اختلافات اور معاملات پیدا ہو جائیں اس نوعیت کے اختلافی، تو فحکمہ الی اللہ، اس کا فیصلہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. ذالکم اللہ ربی، یہ ہے اللہ میرا رب، علیہ توکلت، میں نے اسی پر توکل کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اب یہ رسول اللہ علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہلوایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کے سامنے. وہ مشرکین مکہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ 360 بتوں کی پوجا پاٹھ کے دھندے بھی شروع کر دیے، وہ مشرکین مکہ کے سردار کہ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات کو تو ایک طرف کر دیا اور من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کر لیا، وہ مشرکین مکہ کہ جو اپنی سرداری اور اپنی چودراہٹ کے منوانے کے عادی ہو چکے تھے، ان کے سامنے رسول اللہ علیہ السلام سے کہلوایا جا رہا ہے کہ نہ، ذالکم اللہ ربی، یہ اللہ تمہارا، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی میرا رب، علیہ توکل، تو میں نے اسی پر توکل کیا. اظہار کیا ہے کہ تمہاری چودراہٹوں میں، تمہاری سرداریوں میں، تمہارے وسائل میں، تمہارے اختیارات میں کچھ نہیں رکھا، میرا توکل ان ظاہر کی چیزوں پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب اللہ کی ذات پر ہے. وہ الیہ انیب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. تم میری بات قبول نہ کرو تو نہ کرو، تم میری مخالفت پر اڑے رہو تو اڑے رہو، لیکن میرا رجوع اللہ کی طرف ہے، میرا توکل اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر ہے. یہ ہے وہ توحید کی انقلابی دعوت جو اس معاشرے میں رسول اللہ علیہ السلام پیش کر رہے تھے، اور جہاں سے ریٹیلیشن آئی ہے، جہاں سے مخالفت آئی ہے. آج ہمارے ہاں تصور دین بڑا محدود ہو گیا. ایک طرف وہ طبقہ ہے جو چند نمازیں ادا کر کے مطمئن ہے کہ دین کے تقاضے پورے ہو گئے، چاہے فحاشی اوریانی بھی چلتی ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، سود کا نظام بھی چلتا ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، معاذ اللہ. اور ایک طرف وہ طبقہ ہے کہ چند اخلاقی صفات کو ہی سمجھتا ہے کہ یہ ہم نے کام کر لیا تو دین پر عمل ہو گیا. بھائی بندے کو ڈیلنگز میں فیئر ہونا چاہیے، بندے کو پنکچوئل ہونا چاہیے، یہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر الفاظ ہمارے استعمال ہوتے ہیں، پنکچوئلٹی ہے، آنیسٹی ہے، بالکل صحیح بات ہے. کون مسلمان اس کا انکار کرے گا کہ وقت کی پابندی نہیں ہونی چاہیے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، سب کہیں گے وقت کی پابندی ہونی چاہیے، آدمی کو کھڑا ہونا چاہیے، آدمی کو سچا ہونا چاہیے، آدمی کو جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، بالکل صحیح بات ہے. لیکن ہو کیا گیا ہے، ایک طرف وہ طبقہ ہے کہ جو چند اعمال تک دین کو محدود کر بیٹھا ہے، اور ایک طرف وہ طبقہ ہے جو چند اخلاقی صفات، جس کو آج کل بڑے خوبصورت عنوان سے ہیومینٹی ہیومینٹی کہہ دیا جاتا ہے، بھائی انسان کو ہیومن ویلیوز کا خیال کرنا چاہیے. وہ اللہ کے بندوں پہلے تو ڈیسائیڈ کرو ہیومن کہتے کسے. ایک وہ مغرب کا ہیومن ہے جو ننگا بھی پھرتا رہے تو کہتے کہ اس کی آزادی، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک وہ مغرب کا ہیومن ہوگا جو ماں باپ کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دے، وہ بھی ہیومن ہے. एक वो मगरिब का ह्यूमन होगा जो स्कूल में पहली क्लास से बच्चे को सिखा दिया जाता है कि अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हारे कंधे पे यूं यूं भी किया ना हल्का सा टच भी तो तुमने फौरन पुलिस को रिपोर्ट करना है, ये तुम्हारा ह्यूमैनिटेरियन राइट है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो पहले डिसाइड तो करो ह्यूमन है कौन। आपके मेरे अकीदे के मुताबिक इंसान वो है जिसके अंदर अल्लाह ने अपनी रूह में से कुछ फूंक कर उसको अशरफुल मखलूकात बनाया, जानवर नहीं बनाया, फकत महज हैवानी वजूद नहीं दिया, अल्लाह ने इसमें अपनी रूह में से भी कुछ फूका है। बहरहाल बात दूर ना चली जाए, तो एक तरफ वो तबका है जो चंद आमाल जिसमें चंद इबादात शामिल है तक अपने दीन को महदूद कर बैठा है, और दूसरा वो है कि जो वक्त की पाबंदी को बहुत ही नेक बात समझता है जो कि ठीक है, और जो कि अखलाकियात के मैदान के अंदर कुछ बातों को इख्तियार कर लेने को समझते कि यही इंसानियत के तकाजे हैं। मुझे ये बताइए 40 साल तक मुश्रिकीन मक्का ने रसूलुल्लाह को क्या कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सादिक और उनको तो कोई झगड़ा नहीं था। इन ह्यूमन वैल्यूज के एतबार से उनका रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम से कोई झगड़ा नहीं था। अच्छा, आगाज वही हो गया, नमाज का हुक्म तो शुरू में आ गया था ना। अल्लाह के नबी अगर अपने घर के अंदर सिर्फ नमाजें पढ़ते रहते, हुजरे अपने घर के अंदर, सहाबा अपने घर के अंदर नमाज पढ़ते रहते, मुश्रिकीन मक्का को तकलीफ थी कोई? वो तकलीफ नहीं थी। तकलीफ कब शुरू हुई? जब आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं। और ये बात अबू जहल को अच्छी तरह समझ आ गई थी, ये बात अबू लहब को अच्छी तरह समझ आ गई थी, ये बात मुश्रिकीन मक्का के सरदारों को अच्छी तरह समझ आ गई थी, जैसे आज के दुनिया के चौधरियों को भी ये बात अच्छी तरह पता है। खतरा है तो इस्लाम के निजाम से कि जो ये बात करता है कि बंदों पर तुम खुदा बनकर नहीं बैठ सकते, बंदों का मालिक अल्लाह है, तो बंदों को तुम गुलाम नहीं बना सकते, बंदों पर हुक्मरानी अल्लाह की चलनी चाहिए। आप अमेरिका में नमाज पढ़िए, तकलीफ नहीं है उनको। इंग्लैंड में आप इस्लामिक सेंटर बनाइए, कोई तकलीफ नहीं है उनको। लेकिन आप और मैं ये कहें कि जमीन अल्लाह की, हुक्म अल्लाह का चलेगा, तो वो कहते हैं फंडामेंटलिस्ट है, ये टेररिस्ट है, और पता नहीं क्या कुछ अलकाबा से नवाजा जाता है। और अब जो खुलकर ट्रंप ने बातें करना शुरू, अभी तो आगाज है ना, अभी जो आगाज में बातें सामने आना शुरू हो रही हैं, इससे और बातें खुलेंगी। कल तक बड़ा जन्नत समझते थे माज़ अल्लाह अमेरिका को, और उसके पासपोर्ट के मिल जाने को या उसके वीजा के मिल जाने को पता नहीं कितनी बड़ी नेमत उज़्मा समझते थे। आज जो बातें आ रही ज़बान पर वो हमारे सामने, तकलीफ किससे है? तकलीफ इससे नहीं कि आप और मैं मस्जिदें बनाए, खूबसूरत मस्जिदें बनाए, वो दुबई में भी बन रही है और कराची में भी दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी मस्जिद बन रही है, तकलीफ कोई नहीं है किसी को। लेकिन जब आप और मैं ये कहें कि बात सुनो, हुक्म तुम्हारा नहीं चलेगा, अल्लाह का चलेगा, तुम बंदों को गुलाम नहीं बना सकते, जानवरों की तरह जिंदगी बसर करने पर मजबूर नहीं कर सकते, तुम भी उस अल्लाह के बंदे हो जिनके ये बंदे हैं, जिसके ये बंदे हैं, तो हुक्म किसका चलेगा? अल्लाह का। यहां से तकलीफ शुरू हुई थी मुश्रिकीन मक्का को। 40 साल तक तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानत और दयानत और आपकी सारी वैल्यूज को मानते थे, कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन जैसे आपने कहा कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह इलाह है, अल्लाह हाकिम है, यही लोग दुश्मन बन गए। हाँ या ना? उस तनाज़ुर में आप कह रहे वो है अल्लाह मेरा रब, उस पर मैंने तवक्कुल किया, व इलैहि उनीब, और उसी अल्लाह की तरफ मैं रुजू भी करता हूं। थोड़ा सा नीचे आ जाए, मुसलमानों का माशरा है, आज हमारे यहां भी तसव्वुर दीन बस कुछ इतना ही है, जुम्मे की दो रकत पढ़ ली मुतमईन हो गए, हमारा इस्लाम पूरा हो गया, कुछ आगे हुआ तो पांच वक्त की नमाज का एहतमाम कर लिया, उमरे का सीजन आया तो उमरा कर लिया, रमजान का सीजन आया तो रमजान का रोजे रख लिए, जकात भी ईमानदारी से दे दी, उसके बाद खत्म। उसके बाद कारोबार में क्या हो रहा है, उसके बाद मोहल्ले और माशरों का हाल क्या है, उसके बाद सूदी निजाम से कितनी जमीन पर अल्लाह के खिलाफ बगावत हो रही, कोई परेशानी नहीं। यह है हमारा महदूद तसव्वुर दीन, जिसको आज के तनाजुर में हमें समझने की जरूरत। बड़े ठंडे ठंडे हम चल रहे हैं आराम आराम से, और ये मकाम सूरह शूरा का कह रहे नहीं, हुक्म का इख्तियार तो अल्लाह का है, और वो जो एक कशाकश या कशमकश रसूलुल्लाह अलैहि सलाम और मुश्रिकीन मक्का के दरमियान चल रही थी, उसके तनाजुर में बात आई, अल्लाह पर मेरा तवक्कुल है, उसी की तरफ मैं रुजू भी करता हूं। फरमाया आगे, फातिरुस समावाती वल अर्द, वो अल्लाह है आसमान और जमीन का पैदा करने वाला। तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम खाने के मोहताज, पीने के मोहताज, पहनने के मोहताज, सोने के मोहताज, सांस के मोहताज, हवा के मोहताज, रोशनी के मोहताज, तुम्हारी क्या हैसियत है? فاطر السماوات والارض, وہ اللہ ہے زمین و آسمان کا, مراد کائنات کا پیدا کرنے والا. جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہارے جوڑے بنائے. ومن الانعام ازواجا, اور چوپایوں کی بھی جوڑے بنائے. یذرؤکم فی, اللہ تمہیں زمین میں اس دنیا میں پھیلاتا ہے. یہ جو جوڑے بنائے اس کی بھی اہمیت ہے, جیسے سورہ روم میں ہم پڑھ چکے, تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے. لتسکنوا الیہا, تاکہ اپنے جوڑے کے پاس جا کر تم سکون تلاش کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مقصد بیان فرمایا اس بات کا. تو یہ جوڑوں میں پیدائش انسانوں کی بھی, اور جوڑے جوڑے پیر, اور جوڑوں کے اندر پیدائش جو ہے وہ جانوروں میں بھی. اور آپ کے علم ہے کہ اللہ کی خلاقی اور اللہ کی صناعی اور اللہ کی تخلیق کے نظارے پودوں میں بھی ہیں. پودوں میں بھی آپ کے علم ہے کہ یہ جوڑے موجود ہیں. اسی طرح دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے, اور وہ آخرت کی زندگی. اور اکثر جوڑوں میں آپ دیکھتے بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں. ٹھیک, مرد کو ایک الگ صلاحیتوں کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا, عورت کو الگ صلاحیتوں کے, بالکل ایک دوسرے کے متضاد. اسی طرح دنیا کا جوڑا ہے وہ آخرت کی زندگی, بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ. یہ دنیا مختصر, آخرت ہمیشہ کے لیے. دنیا فانی, آخرت لا فانی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. دنیا کی راحت مختصر, ختم ہو جانے والی, آخرت کی نہ ختم ہونے والی. دنیا کی تکلیف بھی عارضی, آخرت کی تکلیف ہمیشہ کے لیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ دنیا کا جوڑا جو ہے وہ آخرت کی زندگی. ہاں, ایک ذات ہے اللہ کی, اللہ, قل هو اللہ احد, وہ اکیلا تنہا ہے. اور ولم یکن له کفوا احد, کوئی ایک بھی اس کے جیسا نہیں ہے. اسی کو آگے فرمایا, یذرؤکم فی, اللہ تمہیں پھیلاتا ہے زمین میں. لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے. یہ بہت قیمتی جملہ ہے, عقائد کے اعتبار سے بھی اور اللہ کے تعارف کو مختصرا سمجھنے کے اعتبار سے بھی. اللہ کیسا ہے؟ لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے. سورہ اخلاص میں تو یہی ہے نا, ولم یکن لہ کفواً احد, کوئی ایک بھی اللہ کے ہمسر اس کے برابر نہیں ہے. یہ جملہ بہت سے مقامات پر قائم کام آتا ہے, جب مباحث شروع ہوتے ہیں اللہ کی صفات کے تعلق سے. دیکھیے, اللہ کی ذات اس کا ادراک کرنا, اس کو سمجھ لینا, یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. اسی لیے ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں جو عقیدے کا ایک جملہ ہمیں سکھایا جاتا ہے, ایمان مجمل میں, آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ, میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ ہے, اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنی صفات کے ساتھ. تو جیسا ہے ویسا مانا, کیسا ہے ہمیں نہیں پتا. یہ مجبوری ہے ہماری. تو یہ ہے عقیدے کا جملہ, آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ, میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ ہے, اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ. اچھا, صفات کے تعلق سے کیا ہے؟ ذات کا ادراک تو ممکن نہیں, اللہ کی ذات کو سمجھ لینا ممکن نہیں ہے. ہاں, اللہ کا کچھ تعارف اللہ کی صفات کے اظہار کے ذریعے ہمارے سامنے آتا ہے. زمین و آسمان میں غور کرو, کس نے پیدا کیا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے پیدا کیا, آسمان کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے اسے بلند کیا, زمین کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے اسے بچھایا, پہاڑوں کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے جمایا؟ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض, کیا اس اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ بتاؤ کون ہے جو اس بیج کی آبیاری کرتا ہے مٹی کے اندر اور اس کو پودا بنا کر کھڑا کر دیتا ہے؟ کیا تم خود پیدا کیے گئے ہو یا تمہیں پیدا کیا گیا ہے؟ کیا تمہارا پیدا کرنا بڑی بات ہے یا زمین و آسمان کا پیدا کرنا بڑی بات ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب, بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلنے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. اس زمین و آسمان کے, اس کائنات کے نظام کو, ڈیزائن کو دیکھو. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم مرجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. نگاہ اٹھا کر دیکھو, رحمان کی اس کریشن میں, تخلیق میں کوئی تفاوت, کوئی ڈیفیکٹ, کوئی فلاؤ تمہیں نظر نہیں آئے گا. پھر اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو, تمہاری نگاہ تھک کر لوٹ آئے گی, تھک جائے گی, مگر رحمان کی تخلیق میں کوئی فلاؤ, کوئی ڈیفیکٹ نہیں ملے گا. یہ اللہ کی تخلیق, اور یہ ہے اللہ کی قدرت, یہ ہے اللہ کی عظمت جس کی طرف قرآن بار بار اشارہ کرتا ہے. غور کرو گے تو اللہ کو پہچان لو گے. البتہ صفات کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اللہ کی صفات کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں. اسی لیے کبھی اللہ نے یوں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر. کتنی قدرت ہے اللہ میں ہم سمجھ نہیں سکتے, ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. کتنا علم ہے اللہ کا ہم نہیں سمجھ سکتے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, ہر شے کا علم رکھنے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی. صفات کے بارے میں بھی کیا ہے, اس کی صفات کا ادراک کر لینا, اس کی صفات کو سمجھ لینا ہمارے بس میں نہیں ہے. تو لفظ کل کہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے, لفظ کل اللہ ہر بات پر ہر بات کا علم رکھنے والا ہے, ان الفاظ میں ہمارے لیے پناہ ہے. یہ ہے اللہ کے تعارف کے تعلق سے. اسی لیے کسی نے خوبصورت بات کہی کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, بس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے. کیوں اللہ سمجھ میں نہیں آ سکتا؟ اس کی وجہ یہاں بیان کی گئی, لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں. کیا مطلب ہے؟ ہم اگر معاذ اللہ کوئی اللہ کے لیے مثال دینے کی جسارت بھی کرے گا تو کہاں سے دے گا؟ اپنے مشاہدات میں سے. یہ جو فائیو سینسز, حواس خمسہ سے جو علم ملتا ہے, یا تجربات سے انسان کو جو علم ملتا ہے, اپنے انہی مشاہدات میں سے کوئی مثال دینے کی جسارت کرے گا انسان؟ اور جو شے مشاہدے میں آ جائے وہ مخلوق ہے, اور مخلوق کی مثال خالق کے لیے دینے کی جسارت کریں گے تو شرک ہو جائے گا. تو یہ جملہ بڑا قیمتی ہے, لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے. تو اللہ کی شان تو بہت بلند ہے. مثل ایک لفظ آتا ہے قرآن میں, مثل وہ ہے شان. اللہ کی شان تو بہت بلند ہے لیکن اللہ کی مثال دینا ممکن نہیں ہے. وہ ہے قادر جیس جتنا کہ ہے, وہ ہے علم رکھنے والا جتنا کہ علم رکھتا ہے. اسی سے ایک مسئلہ حل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن میں آتا ہے ہوا معاکم اینما کنتم, تم جہاں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اور فینی قریب, بے شک میں قریب ہوں, اللہ فرماتے ہیں قرآن میں. اللہ کتنا قریب ہے؟ بہت قریب ہے. کیسے؟ ہم سمجھ نہیں سکتے. اسی طرح بار بار قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ عرش پر متمکن ہے, استوى على العرش. کیسے اللہ عرش پر متمکن ہے؟ جیسا کہ ہے, بس کیفیت ہمارے علم میں نہیں, ہم اس کو کوانٹیفائی نہیں کر سکتے, ڈیفائن نہیں کر سکتے. تو اللہ میرے بھی قریب ہے جیسا کہ ہے, اللہ ہم سب کے ساتھ ہے جیسا کہ ہے. رات کا آخری حصہ ہوتا ہے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور حدیث میں ہے وہ جو تہجد کا وقت آخری حصہ سے, یعنی کہ صبح سادی سے پہلے کا وقت, اللہ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اللہ پکارتا ہے کہ مجھ سے مانگنے والا کہ مجھ کو عطا کر دو, ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا کہ معاف کر دو, ہے کوئی شفا مانگنے والا کہ میں اس کو شفا عطا کر دوں. وہ وقت بھی بڑا قیمتی ہے. اور سردی کی راتیں تو بہرحال ویسے بھی طویل ہوتی ہیں, موقع بڑا اچھا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اچھا وہاں الفاظ کیا ہیں؟ اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. کیسے؟ جیسا کہ وہ نزول فرماتا ہے, جیسے کہ اس کی شان ہے, اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے. ہم ایسے تمام معاملات میں جہاں قرآن نے بتایا, حدیث نے بتایا, ایمان ہی رکھتے ہیں, البتہ اس کی سمجھ ہمیں اصلاً کیسے ہے وہ نہیں ہے. تو اللہ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے. اللہ میرے قریب ہے, میرے ساتھ ہے جیسا کہ ہے اپنی شان کے مطابق, لیکن لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے. وہو السمیع البصیر, اور وہ اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. اگر اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہوں اور پھر مچھلی کی تاریکی ہو اس کے وجود کی, اور سمندر کی تاریکی ہو اور رات کی بھی تاریکی ہو, اور وہاں وہ پکار رہے ہوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو اللہ اس پکار کو بھی سنتا ہے. اس قدر سننے والا ہے. تم کتنی تاریکیوں میں, زمین کی تہ میں کہیں اس کو پکارو تب بھی وہ تمہاری بات کو سنتا ہے. البصیر خوب دیکھنے والا ہے. آج کل لوگ کیمرے سے بچ جاتے ہیں, بچنے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی پکچر نہ لے لے منہ چھپا لیتے ہیں, کپڑا ڈال دیتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. اللہ سے چھپ سکتے ہیں, ہاں اللہ سے چھپ سکتے ہیں, اللہ سے بچ سکتے ہیں. بڑے بڑے آج کل ہمارے وہ مقدمات چل رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر, اللہ کی کورٹ میں کیا ہوگا؟ کون ڈیفینڈ کرے گا اللہ کی کورٹ میں کسی کو؟ کون کسی کا وکیل بنے گا؟ بن سکتا ہے کوئی کسی کا وکیل؟ بس یہ یاد رکھ لیں, ساری قوم سیدھی ہو جائے. اور یاد رکھنے کے ساتھ اس کا یقین بھی ہو اور عمل اس کا ثبوت پیش کرے, کوئی نہ بھی دیکھے میرا اللہ تو دیکھتا ہے, کسی کو نہ پتا چلا میرا اللہ کو تو پتا چل جائے گا, تو میں کیوں گڑبڑ کروں, میں کیوں چوری کروں, میں کیوں کرپشن کروں, میں کیوں فراڈ کروں؟ اللہ سے بچ سکتے نہیں بچ سکتے. وہو السمیع البصیر, اور وہ اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. لہو مقالید السماوات والارض, اللہ ہی کے پاس ہیں آسمان اور زمین کی کنجیاں. اللہ اکبر, یہ کل خزانوں کا اختیار, ہاں نہ یہ بش کے پاس تھا, نہ اوباما کے پاس ہے, نہ ٹرمپ کے پاس ہے, یہ کل خزانوں کا اختیار اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس. کیا آج امت کو یقین ہے اللہ کی ذات پر؟ یا اب بھی ہم جو ہے وہ غیروں کے سامنے جھکنا چاہیں گے اور غیروں سے ہی توقعات رکھنا چاہیں گے؟ ذرا نیچے آ جائے تو کسی سیٹ پر ہی اعتبار ہوگا کہ بس یہی دے سکتا ہے, استغفر اللہ, یہ فلاں ہی میری بگڑی سوار سکتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہے اللہ کی ذات پر ایسے یقین؟ وہ جو پوری کائنات کا پیدا کر کے اسے چلانے والا ہے, اس کے لیے مجھے اور آپ کو مشکلات سے نکالنا کو مشکل کام ہے؟ میری اور حاجات کو پورا کرنا کو مشکل کام ہے؟ بارہا وہ حدیث سنائی گئی, مسلم شریف کی حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں کلام اللہ کا ہوتا ہے اور نقل فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے کہ تمہارے سارے کے سارے انسان اور تمہارے سارے کے سارے جنات اول سے لے کر آخر تک سب کے سب ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو رہے ہیں. اول تو انسانوں کا شمار تو ممکن نہیں, جنات کا شمار بھی ممکن نہیں. اول سے آخر سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات کسی چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب مجھے پکاریں اور سب مجھ سے مانگیں اور سب کچھ مانگیں اور میں ہر ایک کو سب کچھ اس کے مانگنے کے مطابق عطا کر دوں, سب کو سب کچھ ان کے مانگنے کے مطابق عطا کر دوں, تب بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. بس اتنا ہے, ہاں ایک سوئی لو سمندر میں ڈالو اور نکال کر دیکھو کتنا پانی لگ کر آیا, ایسا تو کچھ ہو جائے تو ہو جائے, باقی اللہ فرماتے ہیں کچھ کمی واقع نہیں ہوگی. مسئلہ ہمارا ہے یقین کی کمی, مسئلہ ہمارا ہے توکل کی کمی, مسئلہ ہمارا ہے مانگنے کی کمی, مسئلہ ہمارا ہے گر جانے کی کمی اللہ کے سامنے, جھک جانے کی کمی, مسئلہ ہمارا ہے کہ اس کی طرف رجوع ہم نہیں کرتے ہیں. ورنہ اللہ فرماتے لہو مقالید السماوات والارض, اللہ ہی کے پاس آسمان و زمین کی کنجیاں اور کل خزانے ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے تھوڑا کر دیتا ہے, کم کر دیتا ہے, نپا تلا دیتا ہے. اس پر پہلے بھی بات ہوئی, اشارہ فقط یہ کل اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ اپنی حکمت کے مطابق کرتا ہے. بعض کو مال نہ ملے تو کفر کی طرف چلے جائیں گے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ زیادہ مل جائے تو پھر وہ کفر کی طرف چلے جائیں گے, اللہ کی نافرمانی کی طرف چلے جائیں گے. تو اللہ بہتر جانتا ہے کس کو زیادہ دینا ہے کس کو کم دینا ہے. ہاں زیادہ ہو یا کم ہو, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا؟ پیچھے قبرستان موجود ہے, جا کر دیکھ لیں, کسی کا 100 گز کا مکان بھی گیا اس کے ساتھ جی, کسی کی چھوٹی سی گاڑی بھی گئی, موٹر سائیکل بھی گئی, سائیکل بھی گئی ہے ساتھ, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دونوں برابر ہیں. بادشاہ کے محل سے اٹھے جنازہ یا غریب کی جھوپڑی سے, دونوں برابر ہیں. فرق کس چیز کا ہوگا؟ اعمال کی پونجی کا. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاک ہی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, یہ اعمال کی پونجی جائے گی بس. پتہ نہیں کس پر ترا ہے لوگوں کو اور کن باتوں پر غرہ ہے لوگوں کو اور کن باتوں پر دھوکہ ہے لوگوں کو اور کن باتوں پر تکبر ہے لوگوں کو کہ ہم یہ اور ہم وہ. نہ بھائی نہ, یہ تو اللہ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے کسی کو زیادہ کسی کو کم دے. کچھ زکات دینے والے ہوں گے تو کچھ لینے والے ہوں گے تو دیں گے نا بھائی, تو اللہ نظام چلا رہا ہے دنیا کا. لیکن ہے ہی کل اختیار اللہ کا. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر دے, جس کو چاہے نپا تلا دے. انہو بکل شیئن علیم، بے شک اللہ ہر ہر بات کا علم رکھنے والا ہے، کس کو کم کس کو زیادہ دینا ہے اللہ کو خوب پتا ہے، اور اللہ العلیم بھی ہے اور الحکیم بھی ہے، حکمت کے ساتھ فیصلے فرماتا ہے. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. باقی اگلی آیت میں انشاءاللہ اگلے جمعے سمجھیں گے جس میں اقامت دین کی تفصیل بیان ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.